الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے گزشتہ دو نشستوں میں توحید باری تعالیٰ اور مفہوم شرک پر کچھ تعلیم حاصل کی، اس سے دانائی حاصل کی، اور امت میں تسلسل کے ساتھ جو اجماعی نظریہ، اجماعی عقیدہ اہل اسلام کا، قرآن و سنت کا جو اصل مفہوم ہے، مدعا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے اور مفہوم شرک کے حوالے سے، الحمدللہ اللہ ہی کے فضل اس کی توفیق سے دیانت کے ساتھ ذکر کرنا اور اس کے سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج کی نشست چونکہ عقیدہ توحید کے بعد ایمان میں بالترتیب جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، چاہے عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو، یہ اپنے کمالات میں، اپنے ذکر میں، اپنے فضائل میں، اپنے بیان میں اس قدر وسیع ہے کہ ایک نشست کیا کئی نشستیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مختلف تعبیرات، مختلف جہاد، یعنی مختلف جہتوں سے جو اس کا ثبوت باعتبار عقیدے کے، اس کا کمال، اس کا ذوق، اس کے فضائل، ان گنت شعبہ جات ان موضوعات کے بن جاتے ہیں، لیکن عقیدہ بیان کرنے میں ہمارے علماء کا اور ہمارے اسلاف کا یہ قدیمن طریقہ رہا ہے کہ چاہے اس موضوع پر مختصر بات ہو لیکن وہ ذات کی حقیقت کے ساتھ ساتھ ذات کے کمالات کو بھی ذکر کیا جائے اور دونوں کو آراستہ کیا جائے، اور بالخصوص عقیدہ نبوت کے حوالے سے، کیونکہ صرف ذات کو قبول کرنا یہی کافی نہیں بلکہ ایمانیات کے اندر ان کے کمالات، ان کے خصائص، ان کے فضائل کو قبول کرنا بھی یہ ذات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا لازم حصہ ہے۔ اس لیے مومن جب رسالت کی گواہی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامے اس میں گرامی اور پاکیزہ نام جو آپ سب مل کے درود پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو اس میں ذات اور کمال دونوں کا ذکر ہے جس کی تحقیق انشاءاللہ آگے ذکر کی جائے. اس لیے ہمارے علماء نے نبوت پر دو چیزوں کا کلام کیا ہے. ایک تو نبی کی ذات جب قبول کر لی جائے اور بیان کر دی جائے تو نبی کی حیثیت کیا ہے, ایک یہ, اور ایک یہ کہ جن کو نبی بنایا جاتا ہے تو پھر حیثیت کیا ہوتی. دو, کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ اعلم یجعلو, اللہ اعلم حیث یجعلو رسالتہ, کہ اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کی جگہ کون سی ہے, جو رسالت کی ذمہ داری ہے اس کا محل کون سا ہے. تو جس طرح رسالت یعنی پیغام اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے جو اللہ رب العالمین کے فرمان کا ہے, اس کے دین کا ہے, اس کے مزاج کا ہے, یہ جس میں منتقل کرے گا تو وہ برتن کیسا ہے, وہ ذات کیسی ہے, ان کو اللہ خوب جانتا ہے. تو جس طرح وہ پیغام جو اللہ کی معرفت کا ہے, اس کی توحید کا ہے, اس کی پہچان کا ہے, اس کی معرفت کا ہے, جس طرح وہ قدر و قیمت والا ہے تو پھر جس میں رکھا جاتا ہے وہ بھی قدر و شان والے ہوتے ہیں. اس لیے عقیدہ نبوت کو مختلف جہتوں سے پرکھا گیا, ایک تو دینداروں کے سامنے اور ایک بے دینوں کے سامنے. یعنی علم کلام کی صورت میں جو وہ علماء جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں یعنی عقائد پر بحث کرتے ہیں, تو جس دور میں یہ علم یعنی علم الکلام مرتب ہوا, باقاعدہ منضبط ہوا اور فن کی صورت اس نے اختیار کیا, تو وہ دور تھا یعنی باقاعدہ یعنی عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا, عقلی اور نقلی دلائل. یعنی نقلی دلائل سے مراد جو قرآن و سنت میں ذکر ہو گئی. عقلی دلائل وہ کہ جو قرآن و سنت نے دلائل دیے ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عقل کی اب تک اس تک رسائی نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ ممکنات ہیں اس کو قبول کرنا. اس لیے کہ اگر وہ شے جو عقائد میں ذکر کی گئی ہے وہ غیر محکم ہوتی یعنی متشابہات میں سے ہوتی, الجھی ہوئی ہوتی, معنی بہت پوشیدہ ہوتا. یعنی اب مختصر یوں سمجھ لیجیے آپ آسان سے, قرآن کی آیات اپنے پیغام دینے میں دو قسموں پر ہے. میں اس کو اس انداز میں سمجھا دوں آپ کو, قرآن کی آیات پیغام دینے میں, تعلیم دینے میں دو حصوں میں ہے. ایک کو کہتے ہیں محکمات, ایک کو کہتے ہیں متشابہات. محکمات وہ آیات ہیں کہ جس کو دیکھنے کے ساتھ اس کا مضمون خود ظاہر ہو جاتا ہے, یعنی اس کو پڑھنے کے ساتھ وہ آیات اپنا معنی بغیر دماغ پر زور دیے واضح کر دیتی ہے. یہ محکم ہے, اس کو غور و فکر کی ضرورت نہیں بلکہ واضح ہو جاتا ہے, وہ اپنا معنی خود بتا دیتی ہے. ایک ہے متشابہات, یعنی وہ آیات جن کا معنی طے در طے پردوں میں چھپا ہوا ہے, جتنا غور کریں گے اس کی شاخیں کھلتی چلی جاتی, اصل ہدف تک بندہ نہیں پہنچ پاتا. تو لہذا عقائد جتنے ہیں وہ محکمات ہیں, یعنی بالکل ظاہر ہیں, آیاں ہیں. اچھا پھر قرآن میں وہ آیات کیوں رکھی گئی کہ جس کے معنی انتہائی پوشیدہ رکھے گئے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں رکھی گئی, وہ مصطفیٰ کے لیے رکھی گئی ہے. جو تمہارے سمجھ کی بات تھی وہ محکمات میں رکھی گئی ہے, اور نبی پاک کو جو پردے میں باتیں بتانی تھی وہ متشابہات میں رکھی گئی ہے. اس لیے الف لام میم کہا تو مصطفیٰ مسکرا کر کہنے لگے سمجھ گیا, ساری خدائی دنگ رہ گئی کہ اس کا معنی کیا ہے. مصطفیٰ نے کہا میں سمجھ چکا ہوں اس کا معنی. تو متشابہات یعنی جس کا معنی, میں ایک تقریری رنگ میں اس علم کو آگے بڑھا رہا ہوں, کیونکہ خالص علم میں گفتگو کریں تو پھر یہ تو ایک درسی سلسلہ ہے, یہ تو تدریسی انداز ہے, لیکن بہتر یہ ہے اس دور کے اعتبار سے کہ تدریسی انداز کو تقریری انداز میں لایا جائے. دھوکے جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے پھر پڑھا نہیں نبوت کی ضروریات کو. امام رازی رحمہ اللہ نے جب فلسفے پر بحث کی, امام غزالی نے جب المنقذ من الضلال کے اندر فلاسفوں کو رد کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ انبیاء جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ عوام کے لیے کرتے ہیں, ان کے سامنے بڑا حصہ عام لوگوں کا ہوتا ہے اور تھوڑا حصہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے. اس لیے ان کی باتیں عامیانہ زیادہ ہوتی ہیں، یعنی عام پہرائے میں ہوتی ہیں، سہل ہوتی ہیں، عامیانہ سے مراد سہل ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، جو ہر ایک کے دماغ میں گزر جائیں، لیکن اس بات کے اندر ایک دو اشارے ایسے ہوتے ہیں جو خواص کے لیے ہوتے ہیں. تو لہذا یہ تو انبیاء کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ مشکل بات کو آسان کر کے بیان کریں گے. وہ انتہائی پوشیدہ بات کو عوامی ذہن کے اعتبار سے تقریری انداز میں بیان کریں گے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید دیکھیے، قرآن نے مثالوں سے بات کی آپ، اور قرآن کا 90% سے زیادہ حصہ مثالوں پر ہے، اس لیے کہ لوگوں کی ذہنی پختگی نہیں تھی، لوگوں کا معیار مختصر تھا، علم مختصر تھا، تو ان کے علم کی رعایت کی گئی، ان کے طبیعت کی رعایت کی گئی. بات کو دیکھ کر قرآن نے مثالیں دے دے کر بات کی ہے، ورنہ مثال دے کر بات کرنے کی رب کو ضرورت کیا ہے؟ رب فرمان بیان کرے بات بوز ہو جائے، لیکن جو سننے والے لوگ ہیں ان میں اتنی بساط نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے، اور ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مضمون کو براہ راست سمجھے، اس لیے پھر ان کو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے. تو یہی تقریری انداز ہے، اور آج دور اس نہج پر کھڑا ہو گیا ہے کہ عقائد کی وہ تمام کتابوں کو تدریس کے ساتھ ساتھ تقریر اور عام فہم انداز میں بیان کیا جائے. تو یہ مقصد تھا عقیدہ توحید کا. ہم نے عقیدہ توحید پر جو گفتگو کی ہے وہ پوری شرح مواقف سے کی ہے، وہ شرح عقائد سے کی ہے، وہ الحمدللہ تمہید ہی سے کی ہے. وہ ہم نے علم الکلام کی اہل سنت کی بنیادی کتاب جو معتقدات کتاب ہے، جو معتمد کتاب ہے، ان سے کی ہے. لیکن آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا صرف اس لیے کہ وہ تقریری انداز میں ہو جائے، لیکن کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ محض یہ یوں ہی بیان ہو رہا ہے. یہ بیان میں جو بالکل آسان پہرایا ہے یہ آپ کی ذہن کی رعایت ہے، لیکن اس آسان پہرائے کے اندر جو علم منتقل ہو رہا ہے وہ اصل کتابوں میں موجود ہے. کوئی جذباتیت نہیں ہے، کوئی مکھی پر مکھی مارنا نہیں ہے، کوئی داد و تحسین حاصل کرنا نہیں ہے، کوئی تقریری ذوق نہیں ہے، بلکہ جو آسان پہرایا مثال کا اگر ہم بالکل نچلے سے نچلے درجے پر آ کر اس کی مثال آپ کے ذہنوں کے مطابق پیش کریں، تو وہ آسان بات کرنا اس لیے نہیں کہ مضمون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آسان بات اس لیے ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، آسان اس لیے آپ کے لیے، لیکن اس آسانی میں جو بات آ گئی وہ قرآن تھا، وہ حدیث کی تھی، وہ دین کی تھی. تو یہ نہیں کہ آپ نے اتنی آسان بات کر دی تو آسان بات کرنے سے مسئلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، تو یہ مطلب نہیں ہے. آسان پہرائے میں بات اس لیے کی ہے تاکہ آپ سمجھے، لیکن جو آپ نے سمجھا آسان پہرائے میں وہ آسان آپ کے ذہنوں کے مطابق تھی، لیکن جو آپ نے سن لیا وہ قرآن ہی کا مضمون تھا. وہ مشکل اور گنجلک عبارت جو علم کلام کی ہے اور فلاسفر اور میں جو الجھی ہوئی بات ہے وہ آپ کے لیے تھی. ایک بات اس مضمون کو میں بیان کر کے، یہ بات میں نے صرف ذوق کو جوڑنے کے لیے کی ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر دو ڈھائی گھنٹہ بیٹھ کر صرف ایسے ہم آ گئے اور اٹھ کے چلے گئے، نہیں. انداز اگر اختیار کیا جائے، مثال اگر لی جائے، ذوق کی بات کی جائے، تو اس میں گویا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشکل بات کو آسان بیان کی جائے، ضروری بات کو گویا کہ سہل انداز میں بیان کیا جائے. مثال کے طور پر اگر بچہ ہو اور اس کی والدہ اس کو بلا رہی ہو، تو گھر کی اگر کوئی نیک خاتون اس کو پیار سے کہے، بیٹا تم کتنے پیارے ہو، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہے، تو اتنے پیار میں جو بات کی ہے تو پیار میں بات اس لیے کی کہ وہ قبول کرے، لیکن جس بات کو بیان کیا وہ اس پر واجب تھی، وہ اس پر ضروری تھی. لہذا میرے دوستو، عقیدہ نبوت کو اگر مختلف جہتوں سے سمجھا جائے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ ہمارے علماء نے جو اس پر بحث کی ہے، مثال کے طور پر امام رازی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے، ابن حزم نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، شاول اللہ محدث دہلوی نے اس پر نبوت کی حقیقت پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال کے اندر اس پر بڑی گویا کہ تفصیلی بحث کی ہے، قاضی عاض رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. تو یہ درجنوں کتابیں علم کلام کی یا سیرت کی، وہ کتابیں کہ جس میں علم کلام کا بہت بڑا حصہ موجود تھا، ان تماموں نے جو بات کی ہے، اب میں یہ بات آسانی پہرائے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی کون ہوتا ہے. دیکھیے، اسلامی عقائد جو تھے نا، جب وہ جو قرآن و سنت کے اندر عقیدے موجود تھے، اہل عرب تک جب رہے تو ان کو باقاعدہ کسی وہ عقیدے کی بات، کیونکہ قرآن تو چار موضوعات پر ہے نا، اس میں عقیدہ بھی ہے، اعمال و احکام بھی ہے، معاشرت کی بات بھی، اور اخلاق کی بات، یہ قرآن کے چار موضوع ہیں جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے. لیکن جب اسلام عرب کے دائرے تک رہا تو اس علم کے شعبے نہیں بنے، یہ سب قرآن ہی کے اندر تھا. اس کو الگ سے سلیبر نہیں بنایا گیا, اس کو الگ سے موضوع نہیں بنایا گیا, اس کو الگ سے فن کا درجہ نہیں دیا گیا. لیکن جب اسلام کی تبلیغی سلسلے اور اسلام کا پیغام عرب سے نکل کر عجم کے اندر آیا تو عجم کے لوگ ذہنی طور پر مشکوک تھے, ناپختہ تھے, پائیداری ان کے اندر نہیں تھی. وہ جرح کو زیادہ پسند کرتے تھے, کسی بات کے اندر نقطہ چینی کو زیادہ پسند کرتے تھے. تو اس جب عجم سے مراد غیر عرب, جیسے فارس کے اندر جب اسلام پہنچا تو وہاں پر پہلے سے نصرانی موجود تھے, فلاسفر موجود تھے. فلاسفر سے مراد جو کسی چیز کو کسی پر اعتماد کر کے نہیں لیتے جب تک اپنی آنکھ سے نہ لے لیں, جب تک عقل کے پیرائے میں لے لیں. تو ایمان تو تھا ایمان بالغیب جو عقل میں نہ آئے, اور مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتا ہے. تو یہ شری جنگ کھڑی ہو گئی کہ ایک پیغام جو آ رہا ہے وہ تو غیب پر ایمان لانے کا ہے, اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ رسی ایسے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, یا دلائل اور استدلال سے قضائے بنا کے صغرا کبرا میں جب تک اس کے نتیجے کو نہ نکالیں تو وہ قبول نہ کریں. تو وہ دور اسلام کے بڑا خطرناک دور تھا کہ اب عجم کے اندر اسلامی عقیدے کو کیسے داخل کیا جائے. یعنی سات آسمان ہے, قرآن نے بیان کر دیا, سات دنوں میں اللہ نے زمین آسمان کو بیان کر بنایا, قرآن نے ذکر کر دیا, فرشتے موجود ہیں, قرآن نے ذکر کر دیا, آسمانوں کے درمیان طے در طے آسمان ہے, قرآن نے ذکر کر دیا, سورج جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے, قرآن نے ذکر کر دیا, اور آسمان جو ہے وہ ایک حجم اور سخت چیز ہے جس کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور دروازے بند بھی ہوتے ہیں, فرشتے اترتے بھی چڑھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کو عقل سے کیسے بیان کریں, کیونکہ جہاں پر اسلام اب پہنچا ہے ان لوگوں کی ذہنیت یہ ہے جس طرح کہ آج سائنس بے شمار علوم کا انکار کر گئی, اس کی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے عقل کے پہرائے میں پرکھنے لگی. لیکن سمجھدار لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہر چیز کو اپنے عقل پہرائے میں ضرور سوچیں آپ, لیکن عقل نے اپنا سفر ابھی مکمل نہیں کیا ہے, تو نتیجہ اس پر آپ نہ دیں. اس لیے کہ قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے, قرآن کی جو باتیں وہ رزلٹ ہے, وہ نتیجہ ہے, اور سائنس ایک پروسیس کا نام ہے, ایک مشق کا نام ہے. تو مشق کرنے والا نتیجہ نہیں دے سکتا, نتیجہ وہ دے گا جس نے کائنات کو بنایا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ تو یہ ایک جھگڑا نہیں ہے, ایک بتانا ہے, کیونکہ سائنسی علوم جو ہے وہ ایک مشق ہے, ایک تربیت ہے, ایک ایکسرسائز ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن کی صلاحیت جتنی ہے آپ اتنی کسی چیز میں ایکسرسائز کریں گے, مشق کریں گے, تحقیق کریں گے. اگر سامنے والے کی عقل اور کسی چیز کو سمجھنے کے اندر قوت اور صلاحیت زیادہ ہے تو وہ آپ سے زیادہ مشق کرے گا, لیکن یہ مشق کا سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے کہ تیسرا اگر آ گیا تو اس کی عقل زیادہ کام کرتی تھی. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں, تو یہ تو عقل کا سلسلہ جاری ہے, آپ قرآن و سنت کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ عقل کہیں پر جا کر اگر ختم ہو چکی ہو پھر وہ نتیجہ دے رہی ہو تو بات سمجھ ہے. یہاں تو ہر ایک کے بعد دوسرے کا ذہن تیز چلتا ہے, صلاحیتیں زیادہ ہیں, تو قرآن نے تو نتیجہ پیش کیا ہے, عقل نتیجہ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ عقل کا سفر جاری ہے, ختم نہیں ہوا ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات سائنسی علوم کے ساتھ علماء کی رہی, امام غزالی کی رہی, غوث اعظم کی رہی, فلاسفروں کے ساتھ. یہ امام راضی کی بحث کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عقل اس پر نتیجہ نہیں دے سکتی. بات سمجھ لیں, کیونکہ میں نبوت جیسے بڑے اہم موضوع کو سمجھا رہا ہوں, اس لیے موضوع کی طرف آنے سے پہلے بات کو کھول رہا ہوں. اپنے وقت میں گفتگو کریں گے, اگر ہمارا وقت ہو گیا تو نشست کو کل پر منتقل کریں گے, لیکن آپ وقت پر توجہ مت کیجیے گا, وقت وہی ہوگا جس وقت پر آپ رخصت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن اس بات کو ضائع نہ کریں کہ اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تو لہذا میں صرف تیدی سے نعمت کے لیے بار سرچ کر رہا ہوں, اگر تنہا اگر آپ مطالعہ کرتے تو آپ کو بہت ٹائم لگتا ان تمام باتوں کو سمجھنے کا. تو اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ کو دس سال کا مطالعہ مل جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, اور ایک موضوع سمجھ میں آ جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو لہذا اس بات کو سمجھ کر ہم آگے چلتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے آپ اس چیز کو. تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آسمان ہے, تو یہ قرآن کسی اس مرحلے میں نہیں ذکر کر رہا کہ بھی فیصلہ نہیں ہوا, یا بھی ایک چیز استدلال اور تحقیق کے درمیان گھوم رہی ہے, چکا گھوم رہا ہے. نہیں, یہ اللہ نے کہا ہے, جس نے کائنات بنائی اس نے نتیجہ اور رزلٹ ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, کہیں جا رہے ہیں, ایک شخص وہ ہے جو ایک جگہ جا کر آ گیا ہے اور اس جگہ کی علامت اس نے بتا دی کہ فلاں جگہ ہے, وہاں پہاڑ ایسے اور یہ ایسا ہے, اور آپ ابھی سفر میں آپ نے جگہ دیکھی نہیں, تو سفر میں آپ یہ نتیجہ نہیں دے سکتے کہ وہاں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا, نہیں گیا ہوں, میں نے کہا جب گاڑی پہنچ جائے گی تو تب نتیجہ دینا، ابھی تو آپ سفر کے اندر ہیں. تو اسلام نے جو بات کی ہے وہ نتیجہ ہے، اور انسان کی عقل ابھی سفر کے اندر ہے. جس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمجھنے کے لیے. یعنی قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں ایک بات کی ہے کہ جنتی اور جہنمی آپس میں باتیں کریں گے. قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں، اب جو عقلی اعتراضات معتزلہ نے یا فلاسفروں نے یا یونانیوں نے یا ان جیسے بغیر جس طرح کے آج قسم کے دہریے جو باہر بیٹھے ہیں جو اسلام کی باتوں پر یا معاملات پر اس کو نص سے ہٹا کر تاویل در تاویل کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جس طرح کی چاند کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، بات وہ سنی ہے جو قرآن و سنت نے کہہ دی ہے. کیونکہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا، جو قرآن نے کہہ دیا، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن وہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم سفر میں ہیں اور وہ نتیجہ ہے. تو سائنس کے ماہرین اس لیے یہ بات کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 50 سال پہلے جس کی تھیوری تھی وہ رد کر دی جاتی. 50 سال کے بعد ایک بندہ آتا، اس کی ذہنی صلاحیت آہت ہوتی، وہ بنیادی پرنسپلز تحقیق کی تھیوری اور بناتا ہے. تو میں نے کہا جب یہ مستقل علم تھا تو یہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن مستقل علم ہے جو تبدیل نہیں ہوتا. یہ سائنسی علوم کے فارمولے اور نتیجے اور اصول جو تبدیل ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں، تو ایک چیز جو خود مضبوط نہیں ہوئی ہے وہ مضبوط کے خلاف کھڑے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسلامی عقائد کے سامنے وہ بات کیسے کر سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا میری بات آپ سنیے، پھر میں عقیدہ نبوت کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر آتا ہوں. قرآن میں سورۃ الاعراف میں میرے دوستوں بزرگوں ایک بات کی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، اور بات کرتے ہوئے ان سے یہ کہیں گے کہ اے جہنمیوں، ہم تو تمہیں جانتے ہیں، تم تو ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے. الیعوذ باللہ، اللہ رب العالمین اس آفت سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. تو جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، تم جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ جنت سے کتنا دور ہے؟ فرمایا جنت جو ہے وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور جہنم جو ہے وہ تحت الثری ہے، یعنی میلوں کا بھی حساب نہیں لگا سکتے، اتنا فاصلہ دونوں میں، زمین اور آسمان سے زیادہ کا فاصلہ. یعنی کیا کہیں اب آپ کو؟ یعنی بس یہی ہے کہ تحت الثری. اب تحت الثری کا لفظ ہی اس کو محیط ہے، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. یعنی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان اتنا فرق ہے، اتنی مسافت ہے، اتنی دوری ہے کہ ہمارا ذہن اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. بس یوں سمجھیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اتنا دور ہے، 5,000 میل، 50,000 میل، 50 کروڑ میل، کچھ کوئی ہر بات نہیں کر سکتا. بس یہ ہے کہ دور ہے. قرآن نے اس کو دو معنوں میں ذکر کر دیا، جنت کو سدرۃ المنتہا کے قریب کہہ دیا، اس کو تحت الثری پر کہہ دیا. اب یہ جو دو لفظ ہیں یہ کہاں ہیں یہ رب جانتا ہے، یہ چیزوں کے درمیان مسافت کتنی ہے یہ رب جانتا ہے. بس مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تحت الثری پر ہے اور جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس. قرآن نے اس کو ذکر کر دیا. ان میں فاصلہ کتنا ہے میرے دوست؟ ان میں فاصلہ اتنا ہے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. گنتی کے اندر یہ تعداد نہیں، اور حروف اور حرکات اور نمبرنگ کے اندر یہ وسعت نہیں کہ اس کی مسافت کا اندازہ لگا سکے. یعنی ہماری عقل کے دائرے میں اتنا کمال نہیں کہ اس کے فاصلے کو دیکھ سکے. تو جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ہماری عقل نہیں گھیر سکتی تو خدا کو کیسے گھیرے گی؟ لوگ کہتے جی اللہ رب العالمین اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنا چاہیے اس دنیا کے اندر. تو امام غزالی نے کہا پتر، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ تو ممکنات ہے، وہ تو بن گئی ہے، وہ تو عالم شہود کی چیزیں ہیں، وہ تو تخلیق ہو چکی ہیں، وہ تو عالم ممکنات ہے. کہنے لگے ہاں. کہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتا؟ کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرما سر اٹھا کے آسمان کو دیکھ. کہا دیکھ. کہا آسمان کو تو نے دیکھا؟ کہا دیکھا. فرما کہاں دیکھا؟ اس کا کنارہ نظر آیا تجھے؟ جب تو نے دیکھا تو آدھا ادھر سے نکل گیا، آدھا ادھر سے نکل گیا. نہیں سمجھا؟ تو کہا یہ دیکھ، اللہ نے آسمان صرف بنایا ہے، اس کو تیری آنکھیں نہیں گھیر سکتی، حالانکہ یہ ممکنات ہے اور واجب الفنا ہے. یہ فنا ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مخلوقات میں سے ہے. تو مخلوقات کا ایک حصہ جس کو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو جو ذات واجب ہے اس کو تیری آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اب یہ استدلال کس نے دیا؟ غوث اعظم نے دیا. یہ استدلال کس نے دیا؟ امام رازی نے دیا. یہ استدلال کس نے دیا؟ امام غزالی نے دیا. کن کو دیا؟ عقلی فلاسفروں کو دیا، جو ہر چیز کو عقل کے جامع میں سمجھنا چاہتے تھے. اب ذرا میں قریب لے جاتا ہوں، زیادہ اس طرف نہیں لے جاتا ورنہ موضوع اسی پر تحت گھومے گا. اور یہ بتانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو جو آگے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس علم سے ہے. میں قرآن و سنت پڑھوں گا لیکن اس طرز پر پڑھوں گا جس طرز پر علماء نے نبوت کا تعارف کرایا ہے.
تاکہ وہ بے ادبی اور گستاخی کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں. جو نبوت کا اصل وصف ہے, آج داڑھی رکھ کر جو اس کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کی زبانیں بند ہو جائیں کہ یہ آپ کس طرح نبی کی شان کا انکار کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی سے اگر ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو وجود ہی باقی نہیں رہتا. اگر یہ کہا جائے ماں تو ہے لیکن وہ عورت نہیں ہے, باپ تو ہے لیکن وہ مرد نہیں ہے, تو پھر باپ کہنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے کہ جب باپ کہا تھا تو اس کا وصف یہ تھا کہ وہ مرد ہے, باپ کہنے کا معنی یہ تھا کہ وہ بڑا ہے, باپ کہنے کا معنی تھا کہ وہ شفیق ہے. تو لہذا جس ذات کو تسلیم کر رہے ہیں اس ذات کے لوازمات کو جب تک نہیں مانا جائے گا تو ذات کا انکار ہے. تو جب لفظ محمد رسول اللہ تم کہہ رہے ہو اور جو نبوت کا خاصہ ہے اس کو تم نے شرک و بدعت کہہ دیا, تو کلمہ زندگی بھر پڑھتے رہو گے, فائدہ اس لیے نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو چیز نبوت کا لازمہ تھی اس کا اگر انکار کر دیا تو پھر نبی کہنے کا فائدہ کیا؟ اب اس کو یوں سمجھیے, جیسے ایک شخص یہ کہے کہ جناب جو ہے وہ خدا ہے لیکن ایک نہیں ہے, اور پھر وہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو کوئی کہے اس کا فائدہ کیا؟ کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. اللہ کا نام لینا تو جب تیرے لیے فائدہ مند ہو جاتا تب تو اس کو ایک مانتا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ہونا اس کے نام کا لازمہ ہے, اس کی ذات کا لازمہ ہے. اس کے بغیر اگر کوئی اللہ اللہ کرتا رہے اور کہے وہ ایک نہیں معاذ اللہ کہی ہے, تو اگر وہ زندگی بھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ صرف اللہ کہنا کافی نہیں, جب تک اس کی ذات کے لیے جو چیز لازم ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرو. اس لیے نبی کو نبی کہنا صرف کافی نہیں, جب تک اس کے علم حسن نورانیت کو تم قبول نہ کرو. نورانیت پر اگر شرک کے فتوے لگا دو, اس کے علم کے تسلیم کرنے کو اگر تم کفر کہہ دو, تو زندگی بھر بھی نبی نبی کہتے رہو گے, نبی کہنا قبول نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کو خدا کہہ کر اگر کوئی کہے کہ وہ ایک نہیں ہے دو ہے, تو زندگی بھر وہ خدا خدا کہتا رہے, یہ خدا کہنا کافی نہیں. اس لیے کہ اللہ کہنے کا لازم یہ تھا کہ وہ ایک ہے, تو نبی کہنے کا لازم یہ تھا کہ وہ نورانیت والا ہوتا ہے, وہ شفافیت والا ہوتا ہے, وہ کرامتوں والا ہوتا ہے, وہ عزتوں والا ہوتا ہے, وہ کمالات والا ہوتا ہے, وہ علم شہادت اور غیوب کے جاننے والا ہوتا ہے. ظلم یہ ہے, کیا کریں, کہاں دل جلا کے کس کو روشنی کی بات کریں. یعنی جو چیز نبوت کا لازمہ ہے اس کے خلاف سادہ عوام کو لگا دیا جاتا ہے, اس چیز کو قبول کرنے کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. تو لہذا ہم نے آپ کا وقت نہیں ضائع کیا, بلکہ اس کے لیے ضروری بات آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں. اب ذرا چلیے آگے چلتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اب آپ نے دیکھ لیا جنتی اور دوزخیوں میں کتنا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چھوڑ دوں ادھر. مجھ سے ایک دوست کہنے لگا, کوئی ہمارے علمیت کا دعویٰ نہیں, جو بزرگوں نے لکھا وہ پڑھنے بس یہ سعادت تھی, مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات آپ مشکل کرتے ہیں پھر اس کو آسان کرتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو امام عالی مقام کے نام پر آ رہے ہیں ان کی علمی سطح پھر وہ نہ رہے, بلکہ پھر وہ ایسے ہو جائیں کہ دوسروں کو سمجھا سکیں. کیونکہ ہماری اصطلاح کے اندر عوام کہتے وہ ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے, جو دین کی ضروریات کو جانتا ہے, اور جو یہ نہیں جانتا وہ تو مثل جانور کے ہے. تو لہذا اس کے اندر بات وہ کریں گے کہ یہاں سے لکھنے کے بعد میں نے جیسے پہلے درس میں عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ درس کی صورت ہے, ایک تعلیم کی صورت ہے کہ ہمارے علمی لیول بڑھے, پھر ہم عام لوگوں کی طرح نہ رہے جو صرف جو کہے سن لے, بلکہ اس سطح پر پہنچ جائے کہ صحیح کو صحیح سمجھ سکے اور غلط کو غلط کہہ سکے. علمی معیار, علمی صلاحیت, علمی معیار جو ہمارا وہ واضح ہو. اب ذرا سنیے, اب یہ عقلیات کے حوالے سے ایک بات میں صرف یہاں پر عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی کہ جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے اور جہنمی ان کو جواب دیں گے, اور فاصلہ اتنا ہے کہ اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. کہ کیا کہیں گے؟ جنتی ان سے کہیں گے کہ بھائی تم یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ الاعوذ باللہ. تو جہنم یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا, اور یہ مکالمہ ہوگا. تو یہ بات جب اسلام عجم میں پہنچا, اور یہ بالخصوص بات چھٹی اور ساتویں ہجری کی ہے, تو اس وقت غیر مسلم جو اپنے آپ کو سائنسدان کہلاتے تھے, میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا جن کو واقعی میں توحید پر عقیدہ ہے, سائنسی علوم حاصل کرنا یہ عبادت ہے, علم سائنس یہ عظیم عبادت ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے دلائل میں غور و فکر کرتا ہے, اس سے اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو علم سائنس جو ہے, سائنس شریعت مطہرہ اس کو رد نہیں بلکہ اس کی دعوت دیتی ہے کہ کائنات میں غور کرو, اس نظام میں غور کرو، اس لیے کہ جب غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا اور تمہاری زبان بے ساختہ کہہ اٹھے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک یا اللہ، یقیناً جو تُو نے کائنات بنائی، بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سی کو چھوٹی چیز ہو، اس میں کوئی چیز بیکار اور عبث نہیں ہے، تیری ذات پاک ہر چیز کو تُو نے کسایا۔ تو میں ان تمام استاذوں کو، ان تمام طلباء کو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اب ان کی طرف آ رہا ہوں جو ہٹ درمی کرتے ہیں۔ اب میں نے فرق کر دیا، سائنس کے وہ طالب علم، وہ اساتذہ جو توحید اور اللہ کی معرفت کو عام کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھ کر گویا کہ عین الیقین کے سفر پر روانہ ہے، تو وہ تو ایسے اپنے لیبورٹری کے اندر جیسے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، واللہ میرا یقین ہے۔ وہ اگر اپنی لیبورٹریوں میں جلبگر ہیں جہاں پر وہ تحقیقات کر رہے ہیں، نتیجہ خس کر رہے ہیں، تو وہ ایسے ہیں جیسے نوافل کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تحقیقات انہیں رب کے اور قریب کر رہی ہے۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کے بعد اب وہ اس سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور اپنی عقل کو حرف آخر قرار دیتے ہیں اور نبی کا قول اور نبی کی حدیث اور قرآن کے قول کے مقابلے میں لا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میں ایسے جاہلوں کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، جس وقت قرآن نے یہ بات کی تھی کہ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے اور دوزخی ان کو جواب دیں گے، تو جب چھٹی صدی ہجری، یہ تو ابھی پندرہویں چل رہی ہے، تو اس دور میں یہ میں آپ کے سامنے جو علاقہ ذکر کر رہا ہوں، یہ نیشاپور کا علاقہ، یہ ہرات کا علاقہ، یہ اصفہان کا علاقہ، یہاں پر مجوسی ذہن کے جو لوگ تھے جو عقل کو زیادہ دخل دیتے تھے، وہ قرآن کی آیت اٹھا کر مسلمانوں سے مناظرہ کرتے تھے کہ آؤ پہلے یہ ثابت کرو کہ اتنی مسافت تم کہتے ہیں دوری ہے، تو ایک بندہ دوسرے سے اتنا دور ہے اور دوسرا پہلے سے اتنا دور ہے، تو یہ آواز وہاں تک پہنچے گی کیسے؟ یہ مناظرہ کرو، ہم سے ثابت کرو۔ اور عقل سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، عقل وہ کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر شریف میں لکھا، فرمایا تم کس حیثیت سے کہتے ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ عقل، عقل کا سفر تو جاری ہے۔ تمہارے پاس اصول کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس یہ کہ رب کہہ رہا ہے، جس نے کائنات بنائی وہ کہہ رہا ہے، جس نے مخلوق بنائی وہ کہہ رہا ہے، اس نے نتیجے کو ذکر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دور سے سنا نہیں جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا دور سے سنا جا سکتا ہے، تو یہ سائنس کی پیداوار نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ نے علم دیا ہے۔ کن سائنس والوں کا نام لے رہا ہوں؟ ان کا جو اس کی نفی کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیں آپ، تو امام راضی رحمہ اللہ نے سورہ آراف کی اس تفسیر کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ان کو کہا کہ تمہارے پاس اصول کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، استدلال کا طریق کیا ہے، یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جنتیوں نے دوزخیوں سے کلام نہیں کیا اور یہ ہو نہیں سکتا اور دوزخی ان کو جواب نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے کہ جنتی اتنا دور ہے، دوزخی اتنا دور ہے۔ آپ نے کہا اچھا اچھا، تمہیں خطرہ یہاں سے لگا کہ وہ دونوں آپس میں بہت دور ہیں؟ کہا ہاں، جو دور ہیں تو دور آواز کیسے پہنچ سکتی ہے، اتنا دور مسافت میں آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو حضرت امام راضی نے اپنی کتاب میں اصول آج سے ہزار سال پہلے لکھے تھے اور فلاسفروں کو یہ جواب دیا تھا، فرمایا بعد شدید اور قرب شدید، سماعت کے معنی نہیں، یعنی کسی چیز کا انتہائی قریب ہو جانا اور کسی چیز کا انتہائی دور ہو جانا، یہ سماعت سننے سے معنی نہیں ہے۔ یہ ہزار سال پہلے امام راضی نے فارمولا دیا اور اسی پر ٹیلی فون بنا، ٹیلی فون اسی پر ایجاد ہوا کہ جناب، اور آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہوا کی دوش کے اوپر کرنٹ اور گویا کے رابطے اور لائٹ کے ذریعے آواز سفر کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو تم آج سمجھے ہو، ہزار سال پہلے قرآن کے خادم امام راضی نے یہ اصول دے دیا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ اب ایک بات یہاں پر عرض کروں، قرآن یہ کہتا ہے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تو سائنس کے لوگ ہر کے بھائی اعمال کوئی یہ تو عروضی شے ہے، اس کا تو یعنی ایسی شے ہے کہ جناب اس میں اس کے تولنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایسے غیر مری چیز ہے، غیر ثقیل چیز ہے، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو امام راضی نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو تخلیق پذیر ہو چکی ہے اس کو تولا بھی جا سکتا ہے، اس کا وزن بھی ہو سکتا ہے۔ آج سائنس دیکھیے تھرمامیٹر کے ذریعے بخار کا اندازہ لگاتی ہے، ہوا کے پریشر کا اندازہ لگاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے آج سائنس نے ہزار سال بعد سفر کر کے قرآن کی اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ غیر مری چیز کو تولا بھی جا سکتا ہے، محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے درجے کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور قرآن نے کہہ دیا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ میں یہ دو ہی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ خیر، اب آپ آئیے عقیدہ نبوت کی طرف ہم بات کو لے کر چلتے ہیں اور اس کی توضیح کرتے ہیں۔ عقیدہ نبوت پر بحث کرنے والے دو قسم کے علماء تھے، ایک تو وہ جیسے امام رازی جیسے جن کا تعلق ہی غیر مسلموں کے سامنے تھا کہ جو ہر چیز کو عقل میں سوچنا چاہتے تھے، امام غزالی جو مقابلے پر تھے غیر مسلموں کے اور وہ یہ کہتے تھے عقل سے منواؤ، تو ایک طبقہ امام غزالی والا ہے جس میں امام رازی بھی شامل ہے، جس میں غوث اعظم بھی شامل ہے اور اس میں سارے صوفیہ شامل ہیں، یہ طبقہ نبوت کی جو تعریف کرتا ہے، اور تو نبوت کی جو تعریف کر رہا ہے، توجہ رکھنا ایک باریک سی بات عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے علم العقلیات کے جو ماہر تھے، جو علم کلام کے ماہر تھے، جنہوں نے فلسفہ اور منطق کو سامنے رکھ کر نبی کا تصور پیش کیا، تو انہوں نے ہرگز بنڈل بازی نہیں کی، قرآن کی انہی باتوں کو نرم 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 کر کے فلسفے کی زبان میں لایا، کیونکہ اگر انہوں نے عقلیات کے اندر کوئی عقیدے کو نرم کر کے بیان کیا اور قرآن کا وہ منشور نہیں ہے تو پھر تو یہ کفر ہوگا۔ تو امام غزالی نے کس انداز میں نبی کو سمجھایا بھی میں بتاتا ہوں، امام رازی نے کس انداز میں سمجھا، ایک یہ، اور اب ایک قرآن کی خود ایک زبان ہے، قرآن کا خود ایک انداز ہے۔ اب آئیے دونوں چیزیں سامنے رکھیے، اور میں یہ میں نے مزاج آپ کو بتا دیا کہ پرکھنے کا طریقہ کیسا ہے، اس لیے کہ علم کے معیار، شعبہ جات، موضوعات، فنون مختلف ہوتے ہیں، تو الگ الگ طریقے سے گویا کہ چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ طب میں اگر آپ دیکھیں تو حکمت کے تقاضے سے کسی ایک چیز کو الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، ایلوپیتھک سے الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، ہومیوپیتھک سے الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، تو اب ایک چیز کو سے دیکھا جا رہا ہے، تو ایک ذات ہے نبوت، اس کو کئی علوم سے دیکھا جا رہا ہے، بات سب ایک کر رہے ہیں لیکن اس فن میں رہ کر اپنی اصطلاح بیان کر رہے ہیں، بات سب وہی کر رہے ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، سمجھ رہے ہیں، بات سب وہی کر رہے ہیں جو قرآن نے بیان کی، کیونکہ اگر قرآن سے رب ٹوٹ گیا تو پھر تو وہ کفر ہو جائے گا، پھر اتنا لمبا لے جانے کی ضرورت کیا ہے، تو قرآن ہی کی بات کو نرم کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اب جس طرح میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں جو نظریہ دیا علم کلام کی صورت میں کہ نبی کون، تو پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، اگر تم کہو کہ نبی رسول نبی جو ہوتا ہے وہ رسول جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مرد ہوتا ہے، تو یہ تو مرد اتنے سارے پھرتے ہیں، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا، مارکیٹ میں تو ہزاروں انسان ہیں ان کو رسول کیوں نہیں بنایا، اگر صرف رسول بنانے کے لیے انسان ہونا ہی کافی تھا، توجہ ہے یہاں سے میں فرق کر رہا ہوں، اگر رسول بنانے کے لیے صرف انسان ہونا ہی کافی تھا تو ساروں کو رسول کیوں نہیں بنایا، جبکہ رب کریم نے فرمایا اللہ عالم و حیث ہو یا جانو رسالت ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہیں تو کروڑوں لوگ لیکن ان میں سے ایک ہے جس کی شان یہ کہ اس کے سینے میں بات ڈالی جائے گی، تو وہ لاکھوں میں ایک ہے، یعنی ان میں مختلف ہے، ہیں انہی میں سے لیکن مزاج میں مختلف، فضائل میں مختلف، کمالات میں مختلف، پارسائی میں مختلف، اللہ فرماتا ہے جب یہ عظیم چیز ہم ڈال رہے ہیں تو سب میں نہیں ڈالتے، اس ایک میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ ایک کو پہلے تیار کرتے ہیں اور اتنا صاف شفاف کرتے ہیں کہ ہوتا تو انسان ہے لیکن سب وہ ہوتا تو انسان ہے لیکن اس کو سب کی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ سب اس کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو شفاف بناتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا حضور کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرمایا، اس کے کئی معنی نا، انفس بھی انفس بھی ہے، جو میری ماں سیدہ عائشہ اس کو پڑھتی انفس، سیدہ بطول زہرہ پڑھتی انفس، ٹھیک ہے، اور متواتر قرات اس کی انفس، لقد جاءکم، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے، اب آپ توجہ کیجئے، قرآن کہتا لقد جاءکم، تحقیق آیا کم، اے اہل عرب، پہلا ترجمہ اس کا یہ، اے قریش تمہاری طرف، لقد جاءکم، تحقیق آیا کم، اے مکہ والو تمہاری طرف، رسول ہمارا نمائندہ، انفسکم جو تمہاری برادری سے ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہو، ٹھیک، اب دوسرے معنی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا یہ رسول ہماری جانب سے، اے میرے بندو، انفسکم جو تم میں سے ہے، جو، لیکن یہاں پر ایک بڑا پیاری فرق اس تعریف کا نکلتا ہے، رسالت ممتاز ہوتی ہے، فرمایا یہ تم میں سے ہے، تم اس جیسے نہیں ہو، انفسکم یہ تم جیسا ہے. لوگ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم جیسا کہنے سے عقیدہ پورا ہو گیا. یہ کہنا کہ رسول تم جیسا ہے عقیدہ پورا ہو گیا. یعنی بشر ہے, انسان ہے, لیکن بات پوری کیا کی اس کو؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ نبی آیا یہ تم جیسا ہے, لیکن اس کو جب رسالت کے لیے چنا گیا تو تم ان جیسے نہیں. کہ رسول کا انسان ہونا اس میں اختلاف نہیں, رسول انسان ہے لیکن کوئی انسان رسول جیسا نہیں ہے. سمجھا؟ تو فرمایا لقد, رسول کے بشر ہونے میں اختلاف نہیں, رسول بشر ہیں لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں. یہ بات سبق پورا ہے. اختلاف یہاں کھڑا ہوتا ہے, نبی رسول جو ہے وہ انسان ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا مولوی صاحب پوری بات کرو, کوئی انسان ان جیسا بھی نہیں ہے. یہ یکتائی جب تک بیان نہیں کرو گے, یہ انفرادیت نہیں بیان کرو گے, تو رسول کی رسالت کا معنی کیا ہوگا اور اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت رکھنی کہاں پر ہے. بولے نا سبحان اللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق یہ رسول جو آئے یہ تم میں سے ہیں لیکن تم ان میں سے نہیں ہو. یہ تمہارے جیسے ہیں, تم ان جیسے نہیں ہو. تم نے اگر یہ کہا نا کہ ہم ان جیسے ہیں تو کافر ہو گئے, اور اگر یہ مانا کہ یہ ہم جیسے ہیں تو مومن ہو گئے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ باریک فرق ہے جس کو میں, اب اگر یہ بہت موٹا لگ رہا ہے آپ کو اور بڑا مشکل لگ رہا ہے, تو اس کو سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا. آپ اپنی ایک نعت کے اندر اس کو بڑا آسان کرتے ہیں. فرمایا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا, نور حق, حق کون؟ اللہ, اللہ کا نور. لوگ کہتے اللہ کا نور کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا اللہ نور السماوات والارض, اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ کہنے کہ ٹکڑا ہے. میں نے کہا ٹکڑا تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, میں نے تو ٹکڑا نہیں کہا, میں تو اللہ کا نور کا ٹکڑا نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا بتاؤ سورج کا نور کس سے ہے؟ کہ اللہ سے. تو میں نے کہا ٹکڑا ہوا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ ذہن رسول کے لیے تمہارے بات کیوں آ گئی؟ بات سمجھ رہے؟ یہ تو اللہ کا نور مانتے تو ٹکڑا ہو گیا. تو میں نے کہا سورج کا نور کس سے ہے؟ چاند کا نور کس سے ہے؟ آپ سے, کس سے؟ تو کہ ٹکڑا ہو گیا ماذا اللہ. بولو فیض پانے والا, فیض پانے والا, ٹھیک ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ ہی وہ ہے جو زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیقی رسول آئے جو تم میں سے ہے, تم ان میں سے نہیں ہو. کیسے؟ فرما نور حق جلوہ نما تھا, نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے کہا مولوی صاحب اختلاف ہوتا ہی جب ہے کہ جب آپ بکری چرانے والی بات کرتے ہیں, عرش والی کرتے نہیں. میں نے کہا عبدہ رسول بیلنس جب ہوتا ہے کہ جب بکری چرانے والی بات ہو جائے اور عرش پر جانے والی بات ہو جائے. کہ حلیمہ جس نے چرائی تھی, حلیمہ بکریاں جس نے چرائی تھی تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اس لیے کہا گیا صرف عبدہ پر ہی زور نہ لگاؤ, رسول بھی کہا کرو. عبدہ اس لیے کہا کہ خدا نہیں ہے, عبدہ اس لیے کہا ان کو کہ وہ خدا نہیں ہے, اور رسولو اس لیے کہا ہے کہ مولوی صاحب جیسے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں اس کو آسان کر رہا ہوں. مانا کہ آپ تقریر ایسی سننا چاہ رہے تھے لیکن میری کچھ ذمہ داری تھی اس لیے میں شروع میں مقدمہ باندھ رہا تھا. اب اس کو ہم آسان کرتے چلے آگے چلتے. اب اس کی آسان سی تعریف آپ سمجھیے, جو وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے, رسول کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے, اس کی مختلف تعبیر ہم لاتے ہیں. رسول کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے؟ تو رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نوع انسانوں میں پیدا کرتا ہے, جن سے بشر میں پیدا کرتا ہے. جناتوں میں رسول نہیں آتے, نہ آئے, ٹھیک ہے. عورتوں میں رسول اور نبی نہیں آتے. رسول جو ہوتا ہے انسان ہی ہوتا ہے, جن سے بشر ہی سے ہوتا ہے. لیکن کیسا ہوتا ہے؟ میرے امام نے اس کو آسان کیا, یہ علم کلام کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. جن سے بشر میں ہی ہوتا ہے, نو انسانی سے ہی ہوتا ہے. انسان کے مقابلے میں جن ہیں، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ نوئے اور مرد ہوتا ہے، یعنی عورتوں میں کوئی نبی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تعریف تو ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن یہ تعریف بار بار رٹنے کی نہیں ہے، یہ صرف ایک دفعہ اس پر یقین لا کر بیٹھ جانا ہے، اور بار بار رٹنا کیا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے اقرار، ایک ہے اقرار اور ایک ہے اصرار، ایک ہے اقرار کرنا، ایک ہے اصرار کرنا، ایک ہے اعلان کرنا اور ایک ہے ہمیشہ لگے رہنا۔ یہ بات تو صحابہ کو بھی پتا تھی کہ آپ انسان ہیں، تو وہ تو اسی پر تو ایمان لائے، یہ بات تو صحابہ کو بھی پتا تھی کہ آپ بشر ہیں، لیکن پھر پسینہ لینے دوڑ کیوں رہے تھے؟ پھر یہ کیوں کہتے تھے آپ جیسا کوئی نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ اب تو ہے، یعنی یہ تو ہم کہیں گے اس لیے کہ ضروری ہے کہ نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا، تو یہ بات اقراری ہے، لیکن روزانہ تقریر کی نہیں ہے۔ روزانہ تقریر کی بات یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارے نبی۔ روزانہ جو بات کرنی ہے، شب و روز جو بات کرنی ہے، اٹھتے بیٹھ، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اس کو آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ نے کر دی اقرار و اصرار کی، تو بتائیے ماں جو ہوتی ہے وہ باپ کی بیوی ہوتی ہے؟ تو اس کو صرف اقرار کرتے ہیں، اصرار ہوتا ماں 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 ماں، سمجھا؟ اگر کوئی آدمی، کوئی اپنی ماں کو بلائے، اے اپنے باپ کا نام لے کر کے، اے عبداللہ کی بیوی ادھر آؤ، لوگ کہیں گے یہ کتنا بڑا جاہل ہے، وہ کہے گا نہیں جناب، کہیں شرک نہ ہو جائے میں اس لیے، تو کوئی سمجھداری میں کہے گا حضرت جس کو کیا یہ عبداللہ کی بیوی نہیں، عبداللہ میرا باپ ہے، کیا اس کی بیوی نہیں؟ وہ کہنے لگے جی بیوی تو ہے، صرف اقرار کے لیے بات تھی تاکہ نسب ثابت رہے، نسب ثابت رہے، لیکن کمال جو یہ ماں کا رتبہ ہے نا، تو فضائل پر چل، اس لیے کہ اقرار ایک دفعہ، اصرار ہمیشہ ہے، ایک دفعہ تو تو نے کہہ دیا یہ عبداللہ کی بیوی ہے، اور پھر زندگی بھر ماں 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 کہہ کے سکون پاتا رہا، تو ایک دفعہ تو اقرار کر کے اس پر جم جا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، اور زندگی بھر یہ کہتا رہے سب سے اولا اور اعلا ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلا۔ تو یہ چیزیں تقاضے ہیں، ذکر کمالات کا کرنا یہ لازم ہے، ذکر کمالات کا کرنا، عورتیں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن ماں کہہ کر اس کو ممتاز کرنا ہے نا، ماں کہہ کر اس کے امتیازی وصف کو بیان کرنا ہے، تو ایک ہے اقرار کا طریقہ، ایک ہے اصرار کا طریقہ۔ بولی سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ دیکھیے اس کو، اب مزید میں اس کو آسان کرتا ہوں تقریر کے انداز میں، کہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہیں یہ۔ انسان کا وجود سر سے شروع ہوتا ہے، پاؤں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو امام محمد رضا نے کھل کر کہا کہ بھائی ہمارا عقیدہ سن لو اس بات، سن لو، ہم بشر کہہ کر گستاخی کا دروازہ نہیں کھولتے، بشر کہہ کر تعظیم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ سمجھ میں؟ میں نے کہا ماں کا ادب جانتے ہو تو رسول کی بات جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہوگی تمہیں۔ یہ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ نہیں سمجھا؟ یہ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ لیکن وہ ایسے بندے ہیں جن کو بنا کر خدا خود ناز کرتا ہے۔ فلا و ربے کا محبوب، تیرے رب ہونے کی قسم۔ اور حضرت خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا، بھرے مجمع کے اندر ایک شخص نے پوچھا کہ ہم آپ کے رسول کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، صف لنا محمد، آپ لشکر میں جا رہے تھے، فرمایا صف لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی محترم جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان بیان کیجئے۔ فرمایا جیسے ہیں ویسے بیان کروں؟ کہاں؟ فرمایا لائز جی یہ تو نہیں بیان کر سکتا میں۔ تو کہا اس کا کوئی خلاصہ آپ بیان کر سکتے؟ کہاں بیان کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ فرمایا الرسول علی قدر المرسل، یہ ہمارے نبی جو ہے نا وہ بھیجنے والے کی شان ہے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے بندے ہیں؟ تو بندے تو سب ہیں، بندے تو ایسے ہیں جن کو بندہ کہہ کر رب خوش ہو۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سن پوری، آپ انسان نہیں مانتے؟ میں نے کہا بات پوری سن، یہ علم کلام کی بحثیں اگر نہیں سمجھا تو میرے امام نے نعت میں یہ بحثیں لے آئی ہیں، فرما اللہ کی سرتاب و قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں، بس یہ عقیدہ ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب آپ سنیے، تھکے تو نہیں آپ؟ چلیے، اب ایک شریف تعریف کرنے کے بعد اسی نبی کی تعریف کی ایک اور تعبیر لا رہا ہوں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے، اور بلکہ تمام علماء علم کلام نے، علامہ تفسیرانی تمام نے لکھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ فرما جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے اسے حسن و کمال میں، علم و فضل میں، اور ہر وہ چیز جو کمالات کی ہوتی ہے اس میں ایسا یکتا اور منفرد بناتا ہے کہ بندہ، اب بڑی باریک بحث کی طرف میں چل رہا ہوں، ذرا سنیے گا، اس میں ایک نئی بحث ہم لا رہے ہیں. نبی کو صورت و سیرت میں، بس یہ دونوں جملوں میں سمیٹ رہا ہوں، نبی کو صورت و شکل میں اور سیرت اور کردار میں رب کریم ایسا پاکیزہ اور ممتاز بناتا ہے، ایسا ممتاز بناتا ہے کہ جن کی طبیعتوں کے اندر جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، جو اب تک غیر مسلم ہیں لیکن طبیعت کے اندر ہدایت کا گوشہ روشن ہے، ان میں اتنا معیار و خودداری ہے کہ وہ غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، اگر ایسا بندہ نبی کو دیکھے تو فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کاشف دیکھو، ایک بحث یہاں پر میں لاتا ہوں، ذرا توجہ کرو. ہمارے علماء نے اس مسئلے میں، ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کو معجزہ دکھانا ضروری ہے کہ نہیں، جبکہ نظریہ تو یہی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی جب نبوت کا مدعی، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، تو حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضور پر ختم ہو گئی ہے، اب نبوت کی کوئی صورت باقی نہیں، کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی جدید وحی نہیں آئے گی، حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں جو آرام فرما رہے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر آخری وحی اتر گئی، آخری امت ان کی ہو گئی، آخری رسالت ان کی ہو گئی، آخری نبوت ان پر ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی. اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں شخص عبادت کرتے 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 اتنے نیک تھے کہ اب وہ نبی ہو گئے حضور کے بعد، اگر یہ دعویٰ کیا تو بالاجماع وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس لیے کہ نبوت کا وصف حضور پر ختم کر دیا گیا، رتبے بھی ختم کر دیے گئے، زنانے بھی ختم کر دیے گئے. قرآن کہہ اٹھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی. نبوت ختم، نبوت کی بحث ہم حضرت مولا مرتضیٰ کے یوم میں تھوڑا کھولیں گے اس کو، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، جیسے عمر کے لیے فرمایا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. خیر بس اس طرف چلی جائے گی، موضوع ختم نبوت نہیں، لیکن میں نے ضمن نہیں بات کی ہے تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حضور کے لیے کر رہے ہیں، اور دور اور بعثت کے اعتبار سے اس دور سے پہلے جتنے گزرے حضرت آدم تک وہاں سے کر رہے ہیں، بطور بعثت کے حضرت آدم سے لے کر حضور تک کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں عقیدہ نبوت میں یہ جاری نہیں، اب یہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ، لیکن اس کو ماننا لازم ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس عقیدے کو قبول کیے بغیر خدا کو ماننا قبول ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب آپ سنیے، علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ تمام عقیدے کی کتابوں کے اندر قرآن و سنت کی آیا، آپ کہیں گے بار بار آپ عقیدے کی کتاب عقیدے کی کتاب کرتے ہیں، یہ قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اس شک کو دور کر دوں، عقیدے کی کتاب سے مراد وہ ہے کہ قرآن نے جو عقیدہ بیان کیا اس کا جو صحیح مفہوم صحیح رخ ہے اس کو اس کتاب میں لایا گیا. یعنی اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو شاید براہ راست اس کو آپ مختلف جگہوں پر اشکال دیکھ کر سمجھ نہ پائے، لیکن اس کا اصل رخ دیکھیں گے تو علماء نے محنت کر کے قرآن کی آیات اسی مضمون میں جو متعدد جگہ پر تھی اس کو جمع کر کے احادیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے فتاوے کو سامنے رکھ کر، جو اس کا اجماعی قول اور عقیدہ تھا اس کو کتاب کے اندر درج کر دیا. جیسے میرے بزرگ قبلہ حضرت علامہ خلیل احمد برکاتی رحمہ اللہ نے ہمارا اسلام لکھی، جیسے ہمارے مرشد گرامی حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت تصنیف فرمائی، یعنی اس کو آسان کر کے آگے لا. اب ذرا سنیے، علماء نے یہ بات لکھی ہے رسالت اور نبوت کے حوالے سے کہ اللہ جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے اور بناتا ہے، بنا کر نبی بنا بنایا آتا ہے بنتا نہیں، نبی جب آ گیا تو جس کو نبی بنا کر خدا بھیجتا ہے وہ شکل و صورت میں، شکل و صورت میں، کردار میں، اپنے گرد و نبا کی وہ چیزیں جو انسان کے ساتھ تعارف رکھتی ہے ان میں اس قدر ممتاز اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس تک اسلام نہیں پہنچا لیکن اس میں خودداری ہے، اس میں عقل کا، عقل کی درستگی ہے، ابھی وہ زمانے جاہلیت میں ہے لیکن انسان تو ہے نا، عقل کے معیار پر، ضمیر کے معیار پر، فطرت کے معیار پر وہ اچھے اور بھلے کو، برے اور صحیح کو الگ الگ کر سکتا ہے. ایسا شخص جس کی طبیعت، تمیز، شعور اور عقل بالغ ہے، وہ اگر نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا یہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہمارے علماء نے یہاں پر یہ بات کیا ہے کہ جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نبی ہوں، تو نبی فوراً اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہے. یہ عقیدہ، نبی اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہے. دلیل سے مراد معجزہ، معجزہ سے مراد خارق عادت، ایسا کام کرتا ہے جو عادتاً ہوتا نہیں. یعنی نبی، ظاہر سی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کی ریاست کا نائب ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں. یہ کوئی چھوٹی کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ اس سے بڑا تو انسانیت اور مخلوق میں کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. مخلوق میں سب سے بڑا منصب ہی نبوت کا ہے کہ خدا کا نائب ہونا، خدا کی بارگاہ کا واسطہ ہونا، خدا کا نمائندہ ہونا، خدا اور بندوں کے درمیان خدا کا سفیر ہونا. بولو نا سبحان اللہ. اس سے بزرگ و برتر منصب کون سا ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ توجہ ہے. تو جب اتنا بڑا دعویٰ نبی کرتا ہے اور سچا نبی کرتا ہے تو پھر لیکن وہ لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کام اپنے ہاتھ سے کر کے دکھاتا ہے، یا ایسی بات اپنی زبان سے کر کے دکھاتا ہے، یا ایسے واقعے کی خبر دیتا ہے جس تک پہنچنے میں انسان کے اسباب، اس کے ذرائع کام نہیں کر سکتے، یا عموماً ایسا ہوتا نہیں، تو وہ بھاری بھرکم چیز کہ اس جیسا انسان کبھی دیکھتا نہیں وہ ہو گیا، تو وہ بھاری بھرکم دلیل نبی لاتا اس لیے کہ اس کو دیکھ کر اس اہمیت کو قبول کر کے نبی قبول کر لیا جائے، کہا یہ نبی. سمجھ رہے؟ جیسا انگلیوں سے نہریں بہ گئی، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی انگلیوں سے پانی بہے؟ یہ ہو سکتا ہے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو تو کوئی ٹکڑے کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ لاٹھی پھینکے وہ سانپ بن جائے؟ بولو نا. یہ ہو سکتا ہے کہ کٹی ہوئی ٹانگ کو صرف تھوک لگائے تو جڑ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ اگر پھٹ جائے، زخم لگ کر، تیر لگ کر پھٹ کر نکل جائے اور صرف اس کے چھتڑوں کو اٹھا کر رکھے اور تھوک لگائے اس پر تو وہ آنکھوں میں نظر آ جائے؟ یہ ہے خارق عادت. یعنی یہ وہ کام ہے جو عادتاً ہمارے وہاں نہیں ہوتا. خارق عادت سے مراد عادتاً جو ہمارے وہاں کام ہوتا ہے، عادتاً ہمارے وہاں کام یہ ہوتا ہے کہ پانی چاہیے تو کنواں کھودے، زمین کھودے، نکالے، یہ عادتاً ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو 100 فٹ پر نکالا ہے، کسی کو 150 فٹ پر آیا، لیکن عادتاً یعنی عالم اسباب کے اندر پانی یا کسی نفع کو حاصل کرنے کا اپنا قانون ہے. نبی جو بات کرتا ہے وہ بظاہر جو اسبابی قانون ہے اس کے خلاف کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو لوگوں کی طاقت ہے ان کے لیے اس کے اعتبار سے اسباب ہے، اور نبی کی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے اسباب ہے. جو چیز اوروں کے لیے غیر ممکن ہوتی ہے وہ نبی کے لیے ممکن ہوتی ہے. مثلا کیسے؟ ایک بچے کے آگے آپ 50 کلو کا پتھر رکھ دیں، ایک بچے کے آگے، چلے زیادہ دنیا 5 کلو کا پتھر رکھ دے ایک ایسے بچے کے سامنے کہ جو ابھی کراؤلنگ کر رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، تو وہ اٹھا سکتا ہے اس کو؟ اس کے لیے یہ ناممکن ہے. لیکن ایک جوان لڑکا 12-15 سال کا، اٹھا بیٹا، اس کو اٹھا لے گا. تو اب آپ دیکھیے، وہ اپنی فریڈم اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی فیڈر، تو اس کے لیے عادتاً وہ ممکن ہے کیونکہ اس کی طاقت اتنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ عادتاً وہ ممکن ہے، لیکن یہ اپنی عمر کو پا گیا اور طاقت پا لیا تو اس کے لیے 5 کلو اٹھانا ممکن ہے. اسی لیے ہمارے جیسے بندوں کا کسی کام کا کرنا اس کے لیے الگ وسائل ہوتے ہیں، جیسی ہماری طاقت اور بساط ہے، صلاحیت ہے. نبی کے کام کرنے کی صلاحیت جیسی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے اسباب بھی پھر مختلف ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی مثال آپ دیکھیے، غزوہ حنین کے اندر جب خندق میں جب خندقیں کھودی جا رہی تھی احزاب میں، تو ایک چٹان آ گئی، حضرت فاروق اعظم جیسا مضبوط آدمی اس کو توڑ رہا ہے, اور زور سے انہوں نے کدال ماری تو کدال لوہے کی ٹیڑھی ہو گئی, لیکن پتھر کے اوپر سے ہلکی سی دھول اڑی اور چٹان آ گئی. سرکار کی خدمت میں آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا. آقا نے فرمایا چلو. سرکار نے کدال اٹھا کر صرف رکھی ہے اس پر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کدال رکھ کر اس کو دبایا ہے. دبانا تھا تو وہ ایسا ریزہ ریزہ ہو گئی جیسے مٹی ہوتی ہے. اب دیکھو جو ان کی طاقت تھی ان کے لیے خارق عادت ہے, خلاف عادت کام ہوا ہے, خلاف عادت کام ہوا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایک بندہ اگر جناب جو ہے اپنے طاقت کے اندر اپنے میں اتنا رکھتا ہے کہ کسی چیز کو پریشر دے سکے اور اس کو توڑ سکے, تو اس کی بھی ساتھ تھی. انہوں نے پورا زور لگایا لیکن چٹان نہیں ٹوٹی. سرکار نے زور نہیں صرف لے کر ایسا دبایا ہے تو ٹوٹ گئی. اب جس طرح ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے, کرسی تھوڑی سی ہلے تو ہمیں بڑبڑانا پڑے گا, لیکن کرسی رکتی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر ہیں, اور ایک روایت ہے غار جبل ہیرا پر ہیں, یعنی غار ہیرا جس پر ہے, جبل نور پر ہے مکہ میں. ایک حدیث پاک میں آیا کہ جبل سبیر پر ہیں, ایک حدیث میں آیا جبل احد پر ہیں. تین پہاڑوں کا ذکر میں نے اب تک پڑھا ہے, جبل سبیر کا بھی پڑھا ہے اور جو منا کے اندر موجود ہے ایک, اور یہ پہاڑ جو مدینہ منورہ کے اندر سید الشہداء کے قدموں میں موجود ہے جبل احد, اور یہ غار ہرا جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. یہ تین پہاڑوں پر حضور چڑھے ہیں, اور تینوں پر حدیث آتی ہے کہ جب چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا حضور کی محبت میں. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تھوڑی سی چٹان پر بندہ بیٹھے وہ ہلے تو بندہ تو مر جائے, کہ اب کیا ہوگا. اب وہ پہاڑ ہل رہا ہے. احد شریف کی زیارت کی آپ نے؟ ہم تو جا کر یوں کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا یوں کیوں کرتے ہو, میں نے کہا یہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. ہاں, اور ہم وہ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہاں سے دیکھنا شروع کرو, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پورا دیکھو کہ وہ کون سا حصہ تھا جہاں سے مصطفیٰ چل کر اوپر گئے تھے. بولیے نا سبحان. تو میرے دوستو توجہ کیجئے, جبل احد پر جب حضور گئے اس کو دیکھنے کے لیے ٹھوڑی اٹھانی پڑتی ہے, اتنا اونچا ہے, اور گردن یوں گھمانی پڑتی ہے دونوں طرف. جب میرے آقا اس پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ ہلا, تو میرے آقا نے صرف ایڑی رکھ کر دبایا اس کو. ایڑی رکھ کر سواری کو دباؤ تو وہ نہیں رکتی, بھاگنا شروع کر دیتی. میرے آقا نے ایڑی رکھ کر دبایا, پہاڑ رک گیا. اور میرے امام نے کہا کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر, کیا رکھتی ہے بتا ایڑیاں جو ہمارے بازو نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کی ایڑی نے کر کے دکھا دیا. اس کو نبی کہتے ہیں. بولی سبحان اللہ. اب ذرا سنیے, جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, کل بھی اسی ٹائم پر ہی تقریر شروع ہوگی, اسی ماحول پر آپ آئیے گا. اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آگے پھر چار یاروں کا ذکر انشاءاللہ ہوگا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیے, ہمارے وہاں علماء کے درمیان علمی ابحاس میں یہ بات اختلاف ہوتی ہے کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو خارق عادت کام بطور دلیل کے دینا یہ لازم ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خارق عادت سے مراد اس قسم کا کام جو میں نے آپ کو بتایا, انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی, لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی, جس کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا کہ بھائی ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھی کام ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہاں اگر ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو ضرور یہ بہت بزرگ شخصیت ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں, خارق عادت اس اعتبار سے ہونا ضروری نہیں ہے. امام رازی نے اس کا قول کیا. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ دراصل نبی کا سب سے بڑا معجزہ تو اس کا وجود ہی ہوتا ہے. اس بات کی طرف ہمارے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ, جو علم کلام کے ہمارے امام ہیں, جن سے ہم ماتوریدی کہلاتے ہیں, 313 ہجری آپ کا وصال ہے یا 317 ہجری, آپ اپنی مبارک کتاب کتاب التوحید کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا نبی کون؟ فرمایا اگر وہ انگلیوں سے نہریں جاری کر دے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک سوال انہوں نے یہ بھی پیدا کیا. فرمایا دیکھو, جو لوگ منہ سے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا تو وہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے. اچھا اگر آپ نبی ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے, لیکن یہ سامنے جو چٹان, اب مطالبہ دیکھیں, مطالبہ دیکھے کتنا عجیب ہوگا. اچھا آپ نبی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہتا اچھا پھر یہ کام ہے کر کے دکھائے. یہ جو سامنے پہاڑ ہے مضبوط پتھر خالص پتھر کا جس پر مٹی بھی نہیں ہے, یہ پہاڑ شک ہو جائے اور اس سے ایک اونچی دراز قد جو عام قد کی اونٹنی نہیں, ایسی دیو ہیکل جس کو بلا تشبیہ کہیے, الفاظ ظاہر میں کہہ رہا ہوں, وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی. یعنی قد و قامت کے اندر اتنی ہیکل ہو, اتنی اونچی ہو جس کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے, یعنی خود وہ چٹان کی طرح اونچی ہو اونٹنی. اب مطالبہ دیکھیں, چٹان پھٹے اس میں سے اونٹنی نکلے, اچھا پھر کیا ہو؟ کہ اونٹنی ہو بھی حاملہ, پیٹ میں اس کے بچہ ہو. اچھا پھر کیا ہو؟ کیا کر کے دکھائے؟ کہ پھر وہ نکلنے کے بعد بچے کو پیدا کرے. کہ پھر کیا ہو؟ کہ پھر ہم آپ کو مان لیں گے. فرما اگر نہ مانا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسا تو اللہ کے نبی کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور پہاڑی شک ہوئی اسی وقت, اور اندر سے اونٹنی نکلی. وہ اونٹنی بھی اس پہاڑی کے قد کی تھی اور وہ حاملہ تھی, اس نے بچے کو جنا. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے جنہوں نے منہ سے مطالبات کیے وہ حجت والے تھے, وہ ہٹ دھرمی کرنے والے تھے, اللہ ماشاءاللہ. لیکن آپ غور کریں جس طرح ابو جہل نے کہا, اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ. مکہ میں کہا اس نے کہ اگر آپ نبی ہیں میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں تو آپ یہ چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. تو سکال اسلام علیہ وسلم جبلے قبیس پہ چڑھے اور آپ کی انگلی اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہوا. اس نے کہا یہ تو نیرا جادو ہے. ارے اگر وہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر ان کے منہ مانگی چیزوں پر معجزہ مل رہا ہے. جس طرح انہوں نے شکل و صورت ڈیزائن کی تھی اسی رعایت پر معجزہ آ رہا ہے, پھر بھی نہیں مان رہے. تو اس لیے امام راضی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے کہا کہ منہ سے جنہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ ہٹ دھرم نکلے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ نبی اگر معجزہ نہ دے تو نبی کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا خارق عادت کی تو ہم قید نہیں لگاتے, لیکن نبی کا کلام اتنا ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اس کی زبان اتنی فصاحت والی ہوتی ہے, اس کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے, اس کا خاندان اتنا عالی ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر مزاج صلاحیت کا ہوگا وہ اس کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں, اسی کو دیکھ کر وہ اس کو نبی مان لے گا. اس کو بہت آسان کہ امام راضی نے اس اعتبار سے دیکھو, جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, چھوٹا سے ہے وہ, کیونکہ دو سال دودھ پینے کے آخری عمر ڈھائی سال ہے اور پینے پلانے کی مدت دو سال ہے. بولو نا سبحان اللہ, بھائی تقریر میں بھی تو فقہ چل سکتا ہے نا. اب دودھ یعنی حرمت رضاعت جو ثابت ہوگی وہ تو ڈھائی سال میں ہوگی, لیکن ماں نے جو دودھ پلانا ہے جو شرعی حکم ہے وہ دو سال ہے, دو سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی, گناہگار ہوگی, اجازت نہیں ہے. لیکن بچہ اگر ایک ڈیڑھ سال کا ہے, اس کے سامنے اس کی ماں آ جائے اور بچے کو دودھ کی طلب ہو تو وہ خود ماں کی طرف ہاتھ کا اشارہ نہیں کرتا. امام راضی کہتے یہی ہے, یہ ماں اور بچے کی مثال کو دیکھو, اس کو سمجھو نبی اور عام لوگوں کی مثال. جس کے اندر طلب نہیں ہے وہ نبی کا چہرہ دیکھ کر پہلے کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت نچلے درجے پر. کیا مطلب؟ یعنی پہلے اس کے اندر چراغ کی ٹمٹماٹ ہو, چمک ہو. ورنہ آپ دیکھیے اسی مجمع کے اندر فاروق اعظم ایمان لا رہے ہیں, سید الشہداء ایمان لا رہے ہیں, عثمان غنی ایمان لا رہے ہیں, ساتھ میں کھڑا ہوا ابو جہل نہیں لا رہا. بھائی جس چیز کو جان کر دیکھ کر ظاہراً دیکھ کر فاروق اعظم ایمان لا رہے ہیں, عثمان غنی ایمان لا رہے ہیں, تو اس چیز کو تو ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا, ایمان نہیں لایا. تو یہ بات امام راضی کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی چیز نبی کی شخصیت خود ایک معجزہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس جیسی شکل و صورت کردار اور کلام والا کوئی نہیں ہوتا. یہ تو جو سامنے آ رہا ہے دیکھنا ہے, اس کے لیے قدرت نے ہدایت کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس کی طبیعت کے اندر سلامتی کا پہلو ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو وہ نہ بھی دیکھ سکے تو جناب وہ یمن میں رہ کر اویسے کرنی ایمان لے آئے, اور جس کے اندر ہو تو پھر سو سال کا بوڑھا سلمان فارسی ایران سے چل کر مدینے میں پہنچ کر آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے, اور اگر نہ ہو تو گھر کا چچا ابو لہب کلمہ نہ پڑے, گھر کا چچا ابو لہب کلمہ نہ پڑے, پڑوس کا رشتہ دار ابو جہل کلمہ نہ پڑے, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو اس کی تڑپ اور مزاج ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر میں گفتگو کو جس نقطے پر لا کر ختم کرتا ہوں تاکہ یہ ایک طریقے کا ٹاپک ختم ہو، اس کے بعد جو جن علماء نے یہ کہا نا کہ شکل و صورت کے اعتبار حسین ہونا یہ نبی کے معجزے کی خود دلیل ہے، اور جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو بیدار ضمیر والے ہوتے ہیں، چاہے وہ زمانہ جاہلیت میں رہے ہوں، تو وہ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ مثلا کیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری، وہ جب حضور کے سامنے آئے تو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پوچھا اوئے تو نے کیا دیکھا، فرما چہرہ دیکھا، کہ چہرے میں کیا تھا، کہ جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بولے سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پھر نعت پڑھی، یہ سرکار کے دربار کے نعت خواہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب کلمہ پڑھا تو کسی نے کہا کس چیز کو دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھا، نبی کون ہوتا ہے، بات اس پر چل رہی ہے، تقریر میں نے نہیں شروع کی، اب ہم اصول پڑھ رہے ہیں، صرف اصولوں پر پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت میرے سامنے تقریباً 14 تعریفات پڑھی ہیں، 15 دن تو میں نکال سکتا ہوں اس میں، ہاں 14 تعریفات میرے سامنے پڑی ہے، جو مختلف علمی شعبہ جات کے ماہرین علم نے جو نبی کے تصور کی الگ الگ تعبیر پیش کی ہے، الگ الگ تعبیر اس الگ فن کے حوالے سے ہے، بات سب کی ایک ہی ہے کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی ہمارے بڑی شان والے، بولنا سبحان اللہ، نبی ہمارے، میرے آقا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ تو نے کس طرح کلمہ پڑھا، کہ چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا، کہ کیا تھا، کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُمْ بِي قَبِلْ خَبَرِ، فرمایا یہ تو حضور نے پھر مجھے قرآن بھی پڑھ کے سنایا، اور ایسا کلام پڑھ کے سنایا جیسا یہ کلام تو کوئی بشر کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی تعبیرات، اس کی فصاحت، اس کا نظم اور اس کا عروج کا طریقہ، اہل عرب میں ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا جو اس ترتیب کے ساتھ کسی مضمون کو ان الفاظوں سے بیان کرے، تو انسان کے تو بس میں نہیں ہے کہ اس بات، ایک خاص بات کو کرنے کے لیے ایسے الفاظ، ایسے کنایات، ایسے استعارات، ایسے عروضی علم کو لائے۔ فرمایا یہ فرد بشر کا کام ہی نہیں، یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ خود بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام رسول ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے، غیر رسول کی زبان سے نہیں نکل سکتا، لیکن پھر بھی سنو، قرآن تو انہوں نے پڑھ دیا، اگر وہ مجھے قرآن پڑھ کے نبی سناتے، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے قرآن پڑھ کے نبی سناتے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ كَانَتْ بَدِيهَةٌ تُمْ بِي قَبِلْ خَبَرِ، آپ کا چہرہ خود بتا رہا تھا کہ آپ رسول ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اس حوالے پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے کبار علماء سے تھے، اور یہود تو آپ جانتے ہیں کہ متشدد، جو سب کچھ جاننے کے باوجود نہ ماننا، یثرب کو آباد کرنے والے یہود تھے، جو میرے آقا کے قدم مبارک رکھ کر مدینہ منورہ بنا تھا، بولو نا سبحان اللہ۔ تو یہ یثرب آئے کیوں؟ انہوں نے اپنے علاقوں سے سفر اس لیے کیا تھا کہ ان کو سارے ثبوت پتا تھے کہ نبی آخری زمان یہیں ہجرت کر کے آئیں گے، سالوں سال رہے، جب حضور آئے تو ایک دوسرے کے پاس بھاگ کر کہے تو وہی ہیں، امامہ بھی ویسے ہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، بات بھی ویسی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ویسے ہی ہیں، انداز بھی ویسے ہی ہے، لہجہ بھی ویسے ہی ہے، ریش مبارک بھی ویسی ہے، نظریں ویسی جھکاتے ہیں، نظریں ویسی اٹھاتے ہیں، لیکن پھر سخت ہو گئے، کہا لیکن وہ تو آل اسماعیل ہیں، تو ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا آل اسماعیل میں سے ہو تو کیا ہوا، آل اسماعیل بھی تو آل ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام، اگر اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں تو اسماعیل بھی ہے، انہوں نے کہا نہیں، نبوت پہلے ہمارے ادھر سے آتی تھی، اب اسماعیل میں چلے گی، تو انہوں نے کہا ہے تو نبوت کا سلسلہ، اور اللہ نے تو خود فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو رسالت کہاں رکھنی ہے، بس وہ ڈٹ گئے، تعصب کر گئے سب کچھ جاننے کے بعد، اور قرآن نے کہا محبوب یہ تجھے ایسے پہچانتے ہیں جتنا اپنے بچوں کو نہیں جانتے جتنا تجھے جانتے ہیں، بتاؤ جس کے گھر بچہ پیدا ہو باپ اپنے بچوں کو کتنا جانتا ہوگا، بچہ اگر بالغ بھی ہو جائے تو باپ کو پتا کہ جسم میں کہاں داغ ہے، اس کے اس کا قد کتنا ہے، کیا معاملات ہے، تو قرآن نے اتنا قریب لا کر ذکر کیا، فرمایا ان کے سامنے ان کے بچوں کا تعارف اتنا نہیں ہے جتنا تیرا تعارف ہے، تو اسی طرح ہمارے پڑوسی بھی خوب جانتے ہیں کہ علم غیب کا بڑا دلیل ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حاضر ناظر پر بڑی دلیل ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں میلاد کا بڑا ثبوت ہے، یہ بھائی کوئی ہم گھر میں یہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، ان کو سب پتا ہے کہ حضور کی شان ہے، لیکن نہ ماننا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ماننا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے اس بات پر گفتگو. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے کبار علماء میں سے، جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کو خبر ہوئی اور ان کو آ کر خادم نے بتا دیا کہ جناب یہ یہ معاملات ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ یہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجور توڑ رہے تھے، اور نیچے جب گفتگو ہوئی اور گفتگو ہوتے ہوئے بھاگتا ہوا بندہ آ کر کہنے لگا وہی ہے، ویسی شکل مبارک ہے، ویسی انداز ہے. کہتے ہیں ان کی جو گرپ تھی جس کو آپ نے پکڑا ہوا تھا درخت کو، وہ کھل گئی، یہ بھی سرکار کی یاد کے اندر، اور وہ دڑام سے زمین کے آپ آگے. جب ان کو پتا چلا کہ جناب سرکار فلاں جگہ پر ہے، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام جا رہے ہیں، جو یہودیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، جا رہے ہیں. جب وہ مجمع میں پہنچے نا، فاروق اعظم کے بڑے یار تھے، حضرت عمر نے ایک دن اسی مذاق میں کہا عبداللہ تم یہودی ہوتے تو بڑے متاثر تھے، تم نے آقا کو کیسے قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا عمر بات تو تم صحیح کہتے ہو کہ ہم ہوتے بڑے متاثر تھے، لیکن جو نشانیاں تھی نا اس نے بتا دیا یہ نبی ہیں. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا نشانیاں دیکھ لی ابن سلام، تو نے کیا نشانیاں دیکھ لی؟ فرمایا جب میں حضور کے مجمع میں پہنچانا، یہاں پر امام راضی کی بات پر غور کریں، وہ فرماتے ہیں نبی کا معجزہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو ہدایت کے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے حیران کن اور ایسے بر وقت ضرورت پر ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ ضرورت بھی ہے، اس کے لیے بات بھی کرنی چاہیے، اور وہ دل کو موہ لینے والے الفاظ ہوتے ہیں. حضرت اور اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن سلام کے، میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں مجمع میں پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا مجمع غفیر تھا، میرے کانوں میں حضور کے الفاظ یہ پہنچے افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل نے یہ کہا کہ اتنے ہدایت، اتنی شفقت، اتنی رحم خلق خدا کے لیے اس معاشرے میں، اور ایسے خون ریزی اور نفسا نفسی کے ماحول میں اتنے جاذبیت کے ساتھ، یعنی کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، ایک تو نے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس کے لیے جو الفاظ کی ترتیب ہے نا فصاحت کی، وہ ایک الگ ہے. تو عبداللہ بن سلام ایک تو پیغام سے متاثر، اے کام کرو، چلو جاؤ کام کرو، تو کام کرے گا. ایک اسی کو دوسرے لہجے میں کہہ دیا جائے تو وہ بچھا بچھا جائے گا. تو میں اس کو ایک انداز کیسے آسان کروں، بس اس کو میں ایسی آسان کرتا ہوں کہ جناب ایک تو پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام جن الفاظوں کے جامع میں دیا جا رہا ہے، تو نبی جو پیغام دے وہ بھی معجزہ، جو الفاظ بولے وہ بھی معجزہ. کہ ایسی تعبیر لائی نہیں جا سکتی اس کام کے لیے، ایسی تعبیر اس کام کے لیے لائی نہیں جاتی. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز پہنچی، سرکار فرما رہے تھے افشوا السلام و اطعام الطعام، سلامتی کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرما اسی وقت میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالته، اللہ رب العالمین جل وعلا خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو خوب معلوم ہے کہ اس کی رسالت کا محل کیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس ابتدائی مقدمے سے ہمیں عشق و محبت کا رشتہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ اس رشتے کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام کو سب پتا تھا جن سے بشر سے ہیں، نو انسانیت سے ہیں. میں اپنے بچے کو میں نے 2:30 بجے جگایا، حسن کو میں نے کہا کہ یار حوالہ تو ڈھونڈ کے نکال، میں لائبریری میں تھا، اللہ اس کو برکت دے، اس نے ایسے چٹکی بجا کر نکال کے دی. میں نے حدیث شریف کے حوالے اس کو لکھ کر دی، میں نے کہا ڈھونڈو اس کو کہاں ہے، وہ نکال کے لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں کہ ہمارے گھر حضور تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، سرکار نے دروازے پر کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں میرے والد سعد نے سنا لیکن جواب نہیں دیا، دروازے پر کان لگا. سرکار نے دوسرے پر کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، آہستہ سے انہوں نے کہا وعلیکم السلام، زور سے نہیں بولے. تیسری دفعہ حضور نے کہا، تو کہا میں دیکھ رہا تھا میرے ابا کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جیسی دروازہ، جب تیسری دفعہ تو میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ 3 دفعہ سلام کرتے پھر دوبارہ اگر دباب نہ آئے، جیسے ہمارے وہاں گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا، بیل بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں، موبائل پر ایک دفعہ فون کیا نہیں اٹھا تو پھر اس پہ بجائے جا رہے ہیں تاکہ اس کا بالکل بیٹری بھی جائے، اور بھائی اس تک بیل پہنچ گئی، اگر کوئی ضروری ہوگا تو آپ سے رابطہ کر لیں گے. کہا آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے رابطہ اپنی ضرورت کے لیے کیا، لیکن جو رابطہ آپ کے لیے کرے اس کے لیے ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے گھر آپ گئے آپ نے بیل بجائی، اس کو اجازت ہے دروازہ کھولے نہ کھولے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، کھول دے تو اس نے اخلاق ہے لیکن کھول دینا چاہیے. تو ہمارے وہاں ایک ایس ایم ایس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، پھر ہمارے وہاں بعض ایک سلسلہ، یہ بھی میں سلسلہ کی بات عرض کر دوں، ایس ایم ایس بھی کرتے نا السلام علیکم، تو بھائی السلام علیکم آپ کون ہیں، السلام علیکم ساتھ میں یہ بھی لکھ دیں، نہیں سمجھے آپ بات سمجھے، ہم ایک دوسرے کو اپنا پیغام کیسے دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ کا نمبر، میرا نمبر آپ کی فون کی ڈائریکٹری میں نہیں ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں آپ کو لکھ السلام علیکم، آپ کہیں گے جی وعلیکم السلام، ڈیلیٹ کر دیا آپ نے وعلیکم السلام، تو مجھے چاہیے تھا کہ اگر میں آپ کو اپنی کوئی بات بتانا چاہتا ہوں یا آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، سلام کے نیچے میں اپنا نام لکھتا تاکہ آپ کو اچھا یہ ہے تو رابطہ کرنا ہو تو کر لیتے، تو یہ بھی سلیقہ ہمیں تھوڑا آنا چاہیے، ٹھیک۔ اب آپ توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ سلام کرو، جواب نہ آئے تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، سرکار نے تین دفعہ سلام کیا اور وہ صحابی دروازے کے پیچھے تھے، جن کو پتا ہے کہ آپ نو انسان میں سے اور جن سے بشر میں سے، لیکن اقرار اقرار ہوتا ہے، اسرار اسرار ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جو صحابی کے بیٹے کہتے ہیں میں حیران تھا کہ میرے ابا جان کیا کر رہے ہیں، فرما چپ رہو، کہا کیا، فرما کہ بس چپ رہو خاموش رہو، کہا حضور تو چلے گئے، فرما میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولا کہ حضور بار بار ہم پر سلامتی بھیجتے رہے، دروازہ جیسے حضور گئے دروازہ کھولا، دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دسبوسی کی گھر میں لے کر آئے، سرکار گھر تشریف لائے، جو مہاجر تام تھا وہ دیا، اس کے بعد تھوڑی دیر ہو گئی گھر جانے کے لیے، تو انہوں نے سواری نکالی اور کہا یا رسول اللہ یہ سواری ہے اور میرا بچہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو گھر تک بھی چھوڑ دے گا، یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے بیٹھے گا، سرکار نے فرمایا پیچھے کیوں بیٹھے گا، فرمایا حضور یہ آگے کیسے بیٹھ سکتا ہے، صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں، ذرا دیکھیں، اب ذرا توجہ کیجئے، کہا حضور یہ آپ کے ساتھ جائے گا، سرکار نے فرمایا یہ بچہ پیچھے کیوں بیٹھے گا، فرمایا حضور یہ آگے کیسے بیٹھ سکتا ہے، سرکار نے فرمایا دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جو سواری کا مالک ہوتا ہے وہ آگے بیٹھتا ہے، فرمایا حضور یہ آپ کے آگے نہیں بیٹھ سکتا، فرمایا آگے بیٹھے گا، فرمایا حضور پھر یہ جائے گا ہی نہیں آپ کے ساتھ، بس میں پیدل خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، یعنی لیکن بچے کو اپنے آگے نہیں بٹھایا، بچہ تھا نا، خود آگے بیٹھنا تو بڑی بات ہے، بچے کو بھی حضور کے آگے بولو نا سبحان اللہ نہیں بٹھایا، تو حق فرمایا سرکار کی ملمت میں، بڑی خوبصورت بات کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی ارے حلیمہ تیری عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔